الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين يا رب العالمين گزشتہ نشست میں ہم نے جمعے کی جو حکمت ہے غرض و غایت ہے اس پر بھی اپنی بحث اور گفتگو مکمل کر لی تھی کہ جمعے کی فرضیت کن کن لوگوں پر ہے اس فرضیت کی شدت کس درجے میں ہے پھر یہ کہ اسے قتل کی بنا پر یا محض اس کو غیر اہم سمجھتے ہوئے اس جمعے سے محروم رہنا اس کو ترک کرنا اس کی کس درجے میں مذمت ہوئی ہے یہ مضامین جو ہے زیر بحث آ چکے ہیں. اب اس وقت سب سے پہلا موضوع ہے آداب جمعہ. آداب جمعہ میں سے ایک ادب جو ہے اس سے پہلے زیر بحث آ چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ جمعہ کا غسل واجب کے درجے میں ہے. میں اس عمل میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ احادیث سنا دوں اس کی حکمت کے سامنے واضح ہے. بالکل یہ سارے احکام آداب کے ضمن میں جو آئے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ جب مسلمان جمع ہو تو ماحول جو ہے بہتر و تازہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی پسینے کی بو سے ایک دوسرے پر ناگواری کی کیفیت ہو رہی ہو. عطر لگا کر آئیں, خوشبو لگائیں, اچھے کپڑے پہنے, غسل کر کے آئیں, صاف ستھرے ہو کر آئیں, انسان کے اعصاب کی تر و تازہ ہو, انسان کا جو کسی شے کی تلقی کرنے کا, قبول کرنے کا ریسپشن جو ہے اس کے لیے بھی اس کے تمام حواس جو ہے پوری طرح تر و تازہ ہو, الرٹ ہو. یہ کیفیت جو ہے مقصود ہے تاکہ اصل سے جو خطبہ ہے اس سے جو مقصود ہے وہ حاصل ہو سکے. تو غسل کے بارے میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں. اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل, جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آئے تو غسل کر. میں تو جب ان حدیث کو پڑھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ متصلا قبل غسل کرنا. اگر کوئی شخص روزانہ صبح کے وقت غسل کا عادی ہے اور اس نے جمعے کے روز بھی صبح ہی کے وقت غسل کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں تاکید ہے اور جو حکمت ہے اصل وہ پوری نہیں ہو رہی. اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل, جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آئے تو غسل کرے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے. غسل الجمعہ سے واجب علی کل مسلم, جمعے کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے. اگرچہ فقہا کا کہنا یہ ہے کہ یہ وجوب جو ہے اختیاری وجوب ہے, یہ وجوب اس درجے میں نہیں, فرضیت کے درجے میں نہیں ہے. یہ بہرحال فرق جو ہے یہ فقہا کا کام ہے کہ وہ اس میں فرق و تمیز قائم کرتے ہیں. اس کی مثالیں اور بھی اسی سورہ جمعہ کی اگلی آیت میں بھی آئیں گی. لہٰذا اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ہمیشہ جو فعل امر ہوتا ہے وجوب کے لیے نہیں ہوتا, عام طور پر وجوب کے لیے ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بظاہر فعل جو ہے وہ امر کا ہے لیکن اس میں استحباب ہے, پسندیدگی ہے, تاکید ہے, لیکن اسے فرضیت یا وجوب کے درجے میں قانونی اعتبار سے شمار نہیں کیا جا سکتا. حضرت ثمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت, جو شخص جمعے کے دن وضو کرے چلیے وہ بھی ٹھیک ہے, اور وہ بھی غنیمت ہے، نعمت ہے، غنیمت ہے. وہ مریض قصل افل غسل افضل، جو کوئی غسل کرے گا تو وہ غسل افضل ہے. اب اس حدیث میں گویا کہ ثابت کر دیا. اور فقہا کا یہی کام ہوتا ہے کہ جملہ احادیث جو ہے وہ سامنے رکھ کر اور حکمت جو ہے قرآن مجید میں جو مضامین آئے ہیں ان کی حکمت کو پیش نظر رکھ کر پھر درجہ معین کریں کسی فعل کا، کہ آئے یہ فرض عین کے درجے میں ہے یا یہ کہ یہ استحباب کے درجے میں ہے، تو یہ چیزیں یا حرام مطلق ہے یا صرف مکروہ کے درجے میں ہے. لیکن جو جامع حدیث آئی ہے آداب جمعہ پر، اب میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں. عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی اس کے راوی، رواہ البخاری، اور اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں شامل کیا، روایت کیا ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ ہاں حضور نے ارشاد فرمایا، لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہنہ او یمس من طیب بیتہ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى. رواه البخاری. یہ آداب پر بہت جامع حدیث ہے کہ جمعے کے آداب کیا ہیں. حضور نے فرمایا، تم میں سے جو شخص یہ شرائط اور آداب مجبور رکھے اور پورے کر دے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ اس جمعے اور اس سے پہلے یا اس کے بعد والے جمعے، کہ دوسرا جمعہ جو آنے والا ہے وہ جو گزر چکا ہے، یہ دونوں مفہوم مراد ہو سکتے ہیں، ان کے مابین کے جتنے گناہ ہیں اللہ معاف فرما دے گا. یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ گناہ کبیرہ نہیں ہوتے، جو اس طریقے سے ان الحسنات یذہبن السیئات کا جو قاعدہ ہے کہ نیکیوں سے سیئات جو ہیں وہ خود بخود محو ہو جاتی ہیں. یہ صرف جو گناہ صغائر کے درجے میں ان کے لیے نہیں، صغائر کے درجے، صغیرہ گناہ جو بھی ہوں گے پچھلے ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں، ان کے لیے وہ شخص جو ہے گویا کہ اس کے لیے معافی نامہ ہے اگر اس نے یہ آداب جمعے کے مدود رکھے. وہ آداب کیا ہے؟ جو غسل کرے جمعے کے دن، پھر یہ کہ خوب ایسا غسل جس کے لیے دوسری حدیث میں غسل جنابت کے لگ رہا، پوری طرح طہارت پاکی ہر طرح کی حاصل کرے. وہ خرو مستقا من توڑے، ہر امکان ہر اعتبار سے پاکی صفائی پورے امکان بھر کر حاصل کر لے. وہ یہ صرف دن دھونے پھر کوئی تیل لگائے، یعنی تر و تازگی کے لیے، بال پریشان نہ ہو، بالوں کے اندر بھی تیل لگایا گیا ہو، کوئی اور چیز ہو، کوئی چکنائی ہو جس کو استعمال کیا جاؤ دھون. اور جب اس وقت تین بیٹھے، یا پھر اپنے گھر میں کوئی اس میں خوشبو رکھی ہوئی ہو، کوئی عطر ہو، اس سے وہ اپنے لباس کو، اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے، مسک کے ذریعے سے، جس لیے کہ خوشبو تو ایسے ہی بدرا لگائی جاتی ہے، لیکن اسی سے یہ ہے کہ طبیعت میں ایک انشراح پیدا ہوتا ہے خود اس کے لیے، خود دوسرے لوگ جو اس کے قریب ہیں ان کے لیے بھی. ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، پھر وہ جائے جمعے کے لیے تو مسجد میں داخل ہو تو لوگوں کو پھانکتا ہوا نہ جائے، لوگوں کو چیرتا پھانکتا ہوا، ادھر سے ادھر کرتا ہوا، یہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ جو ایزا ہے لوگوں کے لیے وہ پسندیدہ شے نہیں ہے. ثم لا یفرق بین اثنین، خام خواہ تفریق کر کے اپنی جگہ بنوائے، یہ نہیں. ثم یصلی ما کتب له، پھر پڑھے نماز جو بھی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہو. یعنی ظاہر بات ہے کہ اس حدیث کو جس پر ابھی ہمیں بحث کرنی ہے، اگر پہلی گھڑی میں کوئی پہنچ گیا ہے پہلی ساعت میں، تو بڑا وقت ہے اس کے پاس، وہ نوافل ادا کرے، نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر اذکار میں لگا رہے. ثم یصلی ما کتب له، پھر جو بھی مقدر میں ہو جتی اس کی نماز ادا کرے. ثم ینصت اذا تکلم الامام، پھر جب امام کلام کرے خطبہ دے تو خاموش رہے. الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى، اگر یہ سارے آداب و شرائط پورے کر دے کوئی شخص تو جو بھی گناہ ہے، صغائر صغیرہ گناہ، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک یا اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں، مجھے آج اس کا مطلب نہیں مل سکا، ایک حدیث جو ہے وہ جسمانی کی بھی ہے کہ حضور نے ترغیب دی کہ تم میں سے جس شخص کے لیے بھی ممکن ہو وہ اپنے محنت کے لباس کے علاوہ، مثلا کوئی شخص لوہار ہے، اب کام کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے کپڑوں پر کہیں سیاہی لگی ہوگی، کہیں اور کوئی تیل جو ہے لگا، گریس کے کوئی دھبے لگے ہیں، تو اگر تمہارے لیے ممکن ہو، اتنی استطاعت ہو، تو جمعے کے لیے علیحدہ جوڑا مخصوص کر لو. اپنے یہ مشقت والے کپڑے جمعے کے دن نہ پہنا کرو، بلکہ اس کے لیے ایک علیحدہ جوڑا جو ہے اس کو فراہم کر لو، تاکہ جمعے کے دن وہ جوڑا زیر تن کر کے جاؤ. یہ بھی گویا کہ یہ آداب میں سے، جیسا کہ میں نے کیا، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ پرسکون ماحول، فرحت بخش ماحول. ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد ہو اور وہ جیسا کہ میں نے پہلے الفاظ استعمال کیے بغیر غسل کیے آ گئے, گرمی کا موسم ہے, پسینے ہیں, پسینوں کی بوئیں جو ہے ایک دوسرے کو پریشان کر رہی ہیں, یہ بات نہ ہو بلکہ ہر طرح سے کھلا ہوا ماحول, تر و تازہ ماحول اس کے اندر, تاکہ اب جو بات امام کہہ رہا ہے اسی بھی جائے, تمام انسان کے جو بھی حواس ہیں وہ پوری طرح کھلے ہوئے ہیں, ریسپٹیو موڈ کے اندر ہیں, اس سے وہ بات جو ہے وہ اس کے قلب میں اترتی چلی جائے, جو اصل مقصود ہے جمعے کا. تو یہ ہے در حقیقت اس کے آداب. پھر آداب خطبہ میں سے, یہ تو آداب جمعہ ہوئے, آداب خطبہ میں سے کیا ہے؟ حاضرین کے لیے یہ ہے کہ خاموشی لازم, اور اس کر کے اس میں تو تاکید میں حدیث سے سنا رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت. یہ حدیث تو بہت کثرت سے آئی ہے, ترمذی, نسائی, یہ تمام اور دوسری کتابیں جو میں موجود ہیں, کہ جب جمعے کے دن خطبہ دے رہا ہو امام اور اگر کسی شخص نے کلام کیا اور تم نے اس کو روکنے کے لیے کہا انصت, خاموش ہو جاؤ, فقط لغوت, تم نے بھی لغو حرکت کی, یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ تم اسے کہو اشارے سے, کنائے سے, کسی طریقے سے اس کو سمجھاؤ خدا کے لیے چپ رہو, لیکن زبان سے اگر تم نے کہا تو گویا کہ تم نے خود ایک آواز پیدا کر دی, حالانکہ وہاں مطلوب ہے پن ڈراپ سائلنس, ہم اکن سب متوجہ ہو ادھر جو اب جو امام کہہ رہا ہے, جو خطبہ دیا جا رہا ہے, جس کے لیے یہ سارا اہتمام ہوا ہے, ساری بساط بچھائی گئی ہے, اس میں کہیں بھی کسی طرح سے کوئی ڈسٹرپشن نہ ہو, کہیں بھی اس کے اندر کوئی جو ہے خلل واقع نہ ہو. تو اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه والامام يخطب انصت فقط لغو, تم نے بھی لغو حرکت کی. ایک بڑی عجیب روایت آج میری نگاہوں سے گزری ہے, یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک فعل ہے, عمل ہے, اس کو ہم اثر کہیں گے, اس لیے کہ خبر کہلاتی ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو, فعل ہو, تقریر ہو, اس کو ہم خبر کہتے ہیں, اخبار, اور اثر یا آثار ہے وہ صحابہ کا عمل, فعل, تقریر, وہ آثار کہلاتے ہیں, اور حدیث مجموعہ ہے اخبار اور آثار دونوں کا. تو حدیث تو یہ ہے لیکن یہ حضور کا قول نہیں ہے, حضور کا عمل نہیں ہے, بلکہ ایک صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فعل ہے, اور یہ امام مالک نے روایت کیا ہے, روا مالک عن نافع مولا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ جو روایت ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ ذہب ذہبی ہے, یہ سلسلہ تو ذہب ہے روایت حدیث کا, مختصر ترین لنک یہی ہے, امام مالک سے براہ راست جو ہے ملاقات ہے حضرت نافع کی, جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے. تو مالک ان نافع ان عبداللہ ابن عمر, یہ شارٹیسٹ چین ہے حدیث کی, اس لیے اس کو سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں حدیث کے اندر, کہ یہ روایات جو آتی امام مالک نے کیا حضرت نافع سے, حضرت نافع جو ہے انہوں نے وہ روایت کی عبداللہ ابن عمر سے, تو یہ اتنی کلوز ہے, اس کے لنکس اتنے جڑے ہوئے ہیں, اتنے یقینی اور حتمی ہے کہ اس کو روایت حدیث کا سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے. تو اسی میں یہ حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان ابن عمر را رجلان یتحدثان والامام یخطب یوم الجمعہ فحسبهما ان اسمتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا جمعے کے دن جب کہ امام خطبہ دے رہا تھا, اب ہو سکتا ہے وہ حضرت عمر ہو, حضرت ابو بکر ہو, حضرت عثمان ہو, حضرت علی ہو رضی اللہ تعالیٰ, ان سب کا عہد حضرت عبداللہ ابن عمر نے پایا ہے. پھر یہ کہ حضرت معاویہ ہو سکتے, عبداللہ ابن عمر نے ان کا زمانہ بھی پایا ہے, حضرت حسن ہو سکتے, تو جو بھی امام تھے وہ مسجد نبوی میں تھے یا کسی اور جگہ پر ہے, واللہ عالم, اس کی صلاحت نہیں ہے. تو امام خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر جماعت میں موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, انہوں نے دیکھا دو اشخاص گفتگو کر رہے ہیں, فحسبهما, تو کنکریاں اٹھا کر ان کو مارا, کنکریوں سے در حقیقت متوجہ کیا, متنبہ کیا, انس متا کہ خاموش ہو جاؤ, یعنی وہ بات کے زبان سے بات نکالی, یہ نہیں کہا, اس لیے کہ اس سے تو پھر وہ فقط لغوت والی بات ہو جاتی تھی, اگر تم نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ فقط لغوت, تو تم نے بھی لغو حرکت کی. تو اس کا بدل جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا وہ یہ کہ کنکر مارا, اس سے کہ آدمی متنبہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مجھے تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ میں اس پر گفتگو کر رہا تھا. اس خطبے میں اب ہوتا کیا تھا, یہ ہے بہت اہم مضمون, کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ جمعے کی اصل فضیلت, اصل اہمیت, اصل غرض و غایت وہ بدر حقیقت خطبے کے ساتھ ہے, خطبے میں ہوتا کیا تھا؟ اس موضوع پر جو مشہور ترین روایت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مختصر ترین ہونے کے باوجود بہت جامع روایت ہے. یہ حضرت جابر ابن سمرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے. عن جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ القرآن ویذکر الناس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے جن کے مابین آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے، بیٹھ جاتے تھے. کرتے کیا تھے؟ قرآن کی صرف تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو تذکیر کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے. معلوم ہوا کہ خطبے کی اصل درجے کا ہے قرآت القرآن، اور تذکیر کے یہاں دونوں مفہوم ہوں گے، تذکیر بالقرآن بھی اور تذکیر خود قرآن کی بھی. ایک قرآن کے ذریعے سے تذکیر، لوگوں کو وعظ نصیحت یاد دہانی کرنا قرآن مجید کے ذریعے سے، جیسے کہ سورہ قاف ختم ہوئی ہے اسی آیت پر فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں کچھ خوف ہے اللہ کی وعید کا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن مجید کے اندر ڈرایا ہے جن چیزوں سے، جن لوگوں کے دل میں ذرا بھی اس کا خیال ہے اور خوف ہے، تو وہ آپ کو اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیں گے اور انہیں فائدہ ہوگا. سیذکر من یخشى ویتجنب الاشقى، جس کے اندر بھی وہ خشیت ہے وہ نصیحت اخذ کر لے گا. تو یہاں فرمایا گیا کہ قرآن پڑھتے تھے اور تذکیر کرتے تھے. تو میں نے عرض کیا تذکیر قرآن کے ذریعے سے بھی ہو گئی اور تذکیر خود قرآن کی بھی ہو رہی ہے. یہ تعلیم القرآن کا اصل میں گویا کہ نظام تعلیم بالغاں ہے کہ جو حضور نے خطبہ جمعہ کے ذریعے سے جس کا کہ اجرا فرمایا ہے. چنانچہ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ قاف حضور سے جمعوں میں یاد کیے، اس لیے کہ آپ جمعے میں اکثر خطبے میں سورہ قاف پڑھتے تھے. اگر آپ اندازہ کیجئے سورہ قاف تین رکوعوں پر مشتمل ہے، اس پوری سورت کی قرآت جو ہے اس میں خاصا وقت لگے گا، لیکن حضور پڑھتے تھے اور پورے خطبے کے اندر سورہ قاف پڑھی جا رہی. اب فرق جو اصل میں واقع ہو گیا ہے ہمارے اور ان کے حالات میں، ان کی زبان مادری تھی عربی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ قاف ادا ہو رہی ہے. ایک تو اللہ کا کلام ہے اور پھر وہ کلام ادا ہو رہا ہے لسان نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کیا گہرائی ہوگی اس کی ادائیگی کے اندر، کس درجے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کے اثرات شامل ہو کر، گویا کہ وہ تو دو آخشہ معاملہ ہو گیا. اب اس کا جو ہے قلب کے اوپر نزول ہو رہا ہے براہ راست، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو اصل میں تذکیر قرآن کی بھی اور تذکیر قرآن کے ذریعے، یہ دونوں مقصد ہو گئے خطبے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے. گویا کہ آپ اور بھی خطبوں کے اندر اور الفاظ بھی ملتے ہیں مختلف خطبات نبویہ کے، لیکن اس کا میجر پورشن جو تھا وہ قرآن مجید کی یقرأ القرآن ویذکر الناس، آپ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے، یاد دہانی قرآن کے بھی اور یاد دہانی قرآن کے ذریعے سے. اگر فرض کیجئے کہ وہ سورتیں پڑھی جا رہی ہیں جن میں احکام آئے ہیں، وہ آیات پڑھی جا رہی ہیں، تو ان کو احکام کی یاد دہانی ہو گئی. اگر کوئی جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو گویا کہ جنت اور دوزخ پر ایمان جو ہے اس کو تعداد ہونا جو ہے وہ مقصد حاصل ہو گیا. یہ ہے اصل میں کہ جو خطبے کا اصل مقصد ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک نظام تھا تعلیم بالغاں کا، یہ گویا کہ ہفتے وار اجتماع تھا حزب اللہ کا، اور اس میں عمل وہی جاری ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت کرتا ہے اور سناتا ہے انہیں اللہ کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. ان آیات ہی کے اندر تزکیہ کی تاثیر موجود ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ جمعہ کے پہلے حصے کی وضاحت کے ذمن میں. تو اب یہ ہے در حقیقت اصل شے، یہ ہے نظام تعلیم بالغاں، یہ ہے حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع جس میں کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ فرض منصبی ادا کرے. اب اس میں ایک حدیث میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کے خطبے کی کیفیت کیا ہوتی تھی. ایک خطبہ بے جان خطبہ ہوتا ہے، اور جیسے کہ ہمارے ہاں تو ہماری بدقسمتی محرومی ہے، بعض خود اکثر و بیشتر تو خطیب کتاب سے لے کر پڑھ رہے ہوتے، وہ خطبہ ہوتا ہی نہیں، وہ تو خطبہ پڑھا جا رہا ہے، خطبہ دیا نہیں جا رہا. جیسے ایک ہے نماز، ایک ہے دعا کرنا، ایک ہے دعا پڑھنا. نبی و آسمان کا فرق، دعا تو اصل میں ہوتی جو قلب کی گہرائی سے نکلے، آپ کے شعور سے نکلے، آپ کے اپنے پورے وجود سے وہ نکل رہی ہو، وہ دعا اس میں آپ براہ راست مخاطب ہو گئے اللہ سے. اسی لیے اقبال نے جو ہے پورا چیپٹر لکھا ہے دی میننگ آف پریئر ان اسلام، یہ پورا لیکچر پورا خطبہ اس پر ہے کہ در حقیقت وہ انائے صغیر انائے کبیر کے ہوں برو آتی ہے. یہ انائے صغیر ہے ہماری، یہ فائنائٹ ایگو، اور وہ انفائنائٹ ایگو ہے اللہ. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں. وہ انفائنائٹ ایگو، وہ انائے مطلق اور یہ انائے صغیر. لیکن یہ انائے صغیر سامنے کھڑی ہو کر انائے کبیر سے مخاطب، یہ جو خطاب کا معاملہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ معراج المومنین ہے، صراط معراج المومنین. یہ کیفیت اگر ہے تو دعا ہے، اگر یہ کیفیت نہیں تو دعا کہاں ہے؟ وہ تو آپ پڑھ رہے ہیں، ذکر تو ہو گیا، کچھ ثواب بھی مل جائے گا، لیکن نہ وہ دعا ہے نہ نماز. اسی طریقے سے جو یہ صورت حال ہے کہ خطبہ جو ہے آپ کتاب دیکھ کر پڑھ رہے ہو تو وہ بس ایک رسم ہے جو پوری ہو گئی، لیکن یہ کہ اصل میں نہ اس کو خطبہ کہا جا سکتا ہے نہ اس میں کوئی تاثیر خطبے والی ہو سکتی. باقی اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہوتا ہے کہ وہ اصل خطبہ جو ہے وہ تو اکثر و بیشتر تو خطیب کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا خطبہ میں دے رہا ہوں. دیہات میں جو خطبے ہوتے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ خطیب حضرات جو ہوتے ہیں علما وہ بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ شہروں میں بہرحال عام طور پر صاحب علم ہوتے ہیں. لیکن جب خطبہ عربی کا پڑھا جاتا تب تو سامعین کی تو شاید کوئی 1% لوگ ہوتے ہوں جو سمجھتے ہو، باقی تو زبانیں یار منصور کی و منصور کی نہیں ڈالی. پھر یہ کہ اس کے لیے اگر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تلافی کے لیے وہ لوکل لینگویجز میں اگر تقریریں ہو رہی ہیں، اردو میں ہو رہی ہے، کہیں پنجابی میں ہو رہی ہے، سندھی میں ہو رہی ہے، تو اس میں اور سب کچھ ہوگا، قرآن نہیں ہوگا. اس میں سیاسی بحثیں ہوں گی، اس میں اختلافی مسائل ہوں گے، اس میں دھواں دھار جو ہے گفتگو ہوگی، مجادلہ ہوگا، مناظرہ ہوگا، جو بھی ہوگا ہوگا، قرآن نہیں ہوگا. جو اصل مقصد تھا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ مقصد فوت ہو چکا. بہرحال اب میں جو حضور کے خطبے کی کیفیت تھی، کتنا جاندار خطبہ ہوتا تھا حضور کا، وہ ڈھیلا ڈھالا خطبہ نہیں. یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ، جب حضور خطبہ دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، وعلی صوتہ آپ کی آواز بلند ہو جاتی، وشتد غضبہ آپ غضبناک ہو جاتے. اب یہ تین الفاظ نوٹ کیجیے، احمرت عیناہ علی صوتہ وشتد غضبہ حتیٰ کانہ منذر جیش یقول فتحکم ومساکم، یہاں تک کہ آپ کی کیفیت اس شخص کی ہو جاتی تھی جو کسی لشکر کو خبردار کر رہا ہو کہ دیکھو دشمن آیا چاہتا ہے، وہ صبح آ کر تم پر ٹوٹ پڑے گا یا شام کو آ کر ٹوٹ پڑے گا، تیار ہو جاؤ، پوری طرح اپنا اہتمام کر لو، اپنے ڈیفینسز کا بندوبست کر لو، اپنا اسلحہ درست کر لو، پورا اہتمام کرو، اس لیے کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے. سب باہر تم آؤ، بس ہو سکتا ہے کہ وہ شام کو آ جائے، ہو سکتا ہے صبح صبح تمہارے اوپر وہ غارت گری کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے. وہ یقول گوئس تو انا مساط و کہا ہے، اور آپ اکثر فرماتے تھے دیکھو لوگوں میں کس طرح بھیجا گیا ہوں، میری بےست ہوئی ہے کہ قیامت اور میں اس طرح ہے. وہ یقر میں نہ اس میں صدابت و غصہ، اور جمع کر لیتے تھے، جوڑ لیتے تھے آپ اپنی دونوں انگلیوں کو، وہ مجھ سے شہادت اور یہ درمیانی انگلی جو ہے اس کو جوڑ کر، گوئس تو انا مساط و کہا ہے، یہ اس طریقے سے قیامت جو ہے میرے بعد اب کوئی فصل نہیں ہے، میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، اب کسی اور نبی رسول کو نہیں آنا، اب تو بس قیامت ہی آنی. اور ایک آپ کے خطبے کے الفاظ خاص طور پر میں آپ کو نوٹ کرا دوں، وہ یقول، اور آپ فرماتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. یہ آپ کے خطبہ جمعہ کے اندر اکثر و بیشتر الفاظ موجود رہتے تھے کہ دیکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، بہترین ہدایت، عملی ہدایت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور سب سے بدترین اعمال وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کر لیے جائیں، بدعات کر لی جائیں، اور جان لو کہ ہر بدعت گمراہی ہے. بہرحال میں اس میں اس وقت جس حدیث کو میں نے سنایا ہے آپ کو، وہ خاص طور پر اس اعتبار سے کہ آپ کا خطبہ جو ہے خطبہ ہوتا تھا، لیکچر نہیں ہوتا تھا، بے جان قسم کی گفتگو نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس میں جوش و خروش پورے اپنے وجود کے ساتھ جو ہے وہ ذاتی اظہار اور یقین جو ہے گویا کہ اس کی ہر ہر حرف کے اندر موجود ہوتا تھا. تو یہ آپ کے خطبے کی شان تھی. بہرحال اس جگہ پر یہ پہلی آیت تو گویا کہ ہم نے مکمل کر لی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب آئیے دوسری آیت پر. فَإِذَا قُمِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ادا ہو چکے, فَانْتَشِرُوا, اب لفظی ترجمہ یہاں پر بھی امر کا ہے, تو منتشر ہو جاؤ, پھیل جاؤ, زمین کے اندر منتشر ہو جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کا فضل تلاش کرو. یہاں یہ ثانوی چیزیں ہیں, لیکن یہ کہ نوٹ کر لیجئے کہ رزق کے لیے انسان جب کوشش کرتا ہے تو قرآن تصور یہ دینا چاہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے جو کچھ تمہیں ملے گا, تم اسے اپنی کمائی نہ سمجھنا. محنت تم کرو گے, بھاگ دوڑ تم کرو گے, دکان پر تم بیٹھو گے, کارخانے میں تم کام کرو گے, کھیت میں تم کام کرو گے, لیکن جو کچھ مل جائے اسے اپنی محنت کا نتیجہ, اپنی کمائی, اپنے صلاحیت اور اپنی ذہانت اور اپنی پلاننگ کا کچھ خبرہ نہ سمجھنا کبھی, کیونکہ یہ ہوگا تو پھر تمہارا ذہن اور تمہارا مزاج قانون کا ہو جائے گا. اسی تو ہوا رائی مل ہندی, جو کچھ مل جائے اسے فضل سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اس کی عطا ہے, اور یہ بلا استحقاق اس نے مجھے دے دی. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کو یاد رکھو کثرت کے ساتھ. یہ ذکر کثیر اب کیا ہے, نماز ادا ہو چکی, خطبہ بھی ہو چکا, یہ ذکر جو ہما کا ذکر تھا, نماز بھی ہما کا ذکر, خطبہ بھی ہما کا ذکر, وہ پورا ہو گیا. اب جاؤ معاشی جد و جہد میں لگو, لیکن ذکر جو ہے مسلسل جاری رہے. یہ ذکر اب کون سا ہوگا, اس کو ہم ذکر قلبی بھی کہہ سکتے ہیں, ذکر نفسی بھی کہہ سکتے ہیں, ہر آن اللہ یاد رہے. ذکر کہتے استحضار اللہ فی القلب, اس پر مکمل ہماری بحثیں ہو چکی ہیں منتخب نصاب کے حصہ دوم کے درس میں, جبکہ سورہ آل عمران کے وہ آخری آیات کا جو درس ہے اس میں یہ تمام مضامین سامنے آ چکے. ذکر کہتے کسے, ذکر کسے کہتے ہیں؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. فقر قرآن, اختلاط ذکر و فکر, ذکر و فکر دونوں کو جمع کرنے سے اصل میں قرآن مجید جو تمہیں راستہ بتانا چاہتا ہے روحانی ترقی کا اور تقرب اللہ کا, وہ ان دونوں چیزوں پر مشتمل ہے. بہرحال یہاں پہ مراد ہوگا یا پھر وہ ابھی آئے معصورہ ہے, آدمی جو کام بھی کر رہا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی دعا ہے. اس اعتبار سے ذکر کثیر کو تم کرو گے تبھی فلاح ملے گی. یہ نہ سمجھنا کہ اب مسجد سے نکلے تو ذکر ہو چکا, اب غافل ہو جائیں, نہیں, یاد رکھو ہر آن. یہ تو گویا کہ گاڑھا ذکر تھا, ہما تن ذکر تھا, یہ اس لیے تھا کہ وہ ذکر راسخ ہو جائے تمہارے اندر, لیکن یہ کہ بقیہ پورے اوقات کے اندر اس ذکر کو جاری رہنا چاہیے. لیکن یہاں میں اس آیت کے ضمن میں خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ منتشر ہو جاؤ نماز کے بعد. یہ بھی امر تو ہے لیکن وجوب نہیں. کوئی شخص فرض کیجئے جمعے کی نماز کے بعد بھی مسجد میں بیٹھا رہے اور وہ ذکر کرے, تلاوت کرے, کوئی اور سلسلہ ہو, تو اس میں کوئی شے جو ہے مانے نہیں ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے جو فل کا شروع ہے تو لازمن منتشر ہو جانا ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو اصل میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ جمعے کا نظام جو تھا سابقہ شریعت میں, شریعت موسوی میں اصل جمعہ تھا, انہوں نے گم کر دیا تو ان پر بھی پھر جو ہفتہ ہے وہی ان کے لیے مقرر کر دیا گیا. لیکن اس ہفتے کا حکم جو ہے وہاں بہت سخت تھا, پورے دن کاروبار دنیاوی مطلقاً خراب, وہ پورا دن. آپ کو معلوم ہے سورہ آراف میں اس ایک قبیلے کا ذکر موجود ہے جو کہ حاضر البحر, جو ساحل پر آباد تھا اور مچھلیوں کے پکڑنے کی زمین میں سب کے حکم میں انہوں نے تعویل کی اور پھر جس طرح بھی ایک ہیلے بہانے سے حرام کو اپنے لیے حلال کر دیا, تو ان کو سخت ترین سزا دی گئی. مچھ ان کے چہرے جو ہے وہ بدل دیے گئے اور سوروں اور بندروں کی طرح ان کی شکلیں بنا دی گئی, سب ترین عذاب ہے جو دیا گیا ہے, اور کچھ دنوں کے بعد ان سب کی ہلاکت واقع ہو گئی. شریعت محمدی علیہ صاحب صلاحت وسلام نے یہ نرمی پیدا کی گئی. بحثیت مجموعی کی یہ بات ہے کہ شریعت محمدی آسان ہے. میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا یہ ریچول تو تقریباً نہ ہونے کے برابر, شاید کوئی ریچول اس کو کہا جائے گا, حقیقت میں تو وہ تمام افعال و اعمال ہماری مصلحت, ہماری منفعت کے لیے, اس کے اندر حکمتیں ہیں, ہماری بھلائی. اور دوسرے یہ کہ پھر اس میں بھی آسانی, بہت آسانی. چنانچہ اس جمعے کے لیے, جمعے کے جو نظام ہمیں دیا گیا ہے اس میں وہ حرمت مطلق جو ہے, کاروبار دنیاوی کا حرام مطلق ہو جانا, وہ صرف اس وقت کے لیے ہے. اذان, اور اذان بھی اذان ثانی, اذان قدیم, وہاں سے دیکھ کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک. اب یہ کتنا وقت لگے گا, ایک گھنٹہ لگ جائے گا میکسیمم. اس کے اندر اندر وہ حکم ہے, اس میں کاروبار دنیاوی مطلق حرام ہے. البتہ اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس کو قیاس نہ کرنا سابق یوم السبت کے حکم پر, کہ اب بقیہ دن بھی تم کوئی کاروبار دنیا بھی نہیں کر سکتے. فائدہ ہو یا کس طرح تو فن کہتے ہیں اس کے لفظ وقت ہو بن فم اللہ بس اللہ کثیر اللہ اللہ کو شعور. جب نماز ادا ہو جائے تو اب تم منتشر ہو سکتے ہو, پھیل سکتے ہو زمین میں, حسب ضرورت حسب منشا جاؤ اپنے کاروبار میں, دکان میں, دنیا میں, آفس میں, جہاں جاؤ جاؤ, تمہیں جانے کی اجازت ہے. لیکن بس یہ اہتمام رہے کہ ذکر کثیر جو ہے اس کا پورا اہتمام برقرار رہنا چاہیے, لال نقل کچھ نہیں تاکہ تم فلا پاؤ. یہی بات ہے اصل میں تبکیر کے حوالے سے بھی جو حدیث میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ ترغیب دی گئی ہے کہ پہلی ساعت میں جو آ جائے گا اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی کا ہے, دوسری ساعت میں جو آ جائے گا اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا ایک گائے کی قربانی کا ہے, تیسری ساعت میں جو آئے گا اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک میدا ٹھیک والا اللہ کی راہ میں قربان کرے, چوتھی ساتھ میں جو آئے گا وہ جیسے کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی, پانچویں ساتھ میں جو آئے گا وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات دے دیا. اور جب امام کا خطبہ شروع ہو گیا پیدا خرج الامام, اب تو وہ فرشتے جو دروازوں پر بیٹھے ہوئے حاضری درج کر رہے تھے اب وہ اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ مسجد میں آ کر خود بھی خطبہ اور ذکر جو ہے سننا شروع کر دیتے. لہذا اس میں البتہ یہ ہے تو کہا کا جو قول ہے صحیح ہے کہ فرضیت جمعہ تو پھر بھی ادا ہو جائے گی, جو آیا فضیلت جمعہ میں حصہ نہیں رہے گا, ایک فرضیت ہے ایک فضیلت ہے, فرض تو ادا ہو جائے گا اس کے بعد بھی کوئی شرط آیا ہے, بلکہ یہ بھی وضاحت ہے کہ ایک رکعت بھی ملی ہے تو جمعہ مل گیا اس کا, فرضیت تو اس کی ادا ہو گئی, آخر گھر سے نکلا ہے چلا ہے آیا ہے, بہرحال فرضیت تو ادا ہو گئی لیکن فضیلت جمعہ میں اس کا حصہ نہیں. تو اب یہ کرنا ہے کہ اصل میں حکمت تو یہی ہے کہ پورا دن جمعے کا اسی کام کے لیے وقت کیا جائے, لیکن آسانی یہ کی گئی ہے کہ حرمت بقائی جو ہے حرمت مطلقہ وہ بہت محدود کر دی گئی ہے درمیان میں ایک گھنٹے کے لیے تقریباً. یہاں تو ہر طرح کا کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام ہے لیکن اس کے بعد حرام نہیں ہے, البتہ جو اصل مقصد ہے غرض و غایت ہے اصل حکمت ہے وہ اگر پیش نظر رہے گی تو تمہیں محسوس ہوگا کہ صبح بھی سورج نکلتے ہی بلکہ اس سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاؤ اور اپنا سارا وقت جو ہے نماز تک بھی اسی یاد الہی میں ذکر میں تلاوت میں صرف کرو. یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی اس پر ایک تو قول ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جس سے مجھے اختلاف ہے, مجھے بقیہ علماء جو ہے اکثر ان کی رائے سے اتفاق ہے لیکن میں قول ان کا بھی سنا دینا چاہتا ہوں. کیونکہ موطا امام مالک کی دو شرحیں لکھی ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی نے, ایک فارسی میں جس کا نام ہے مصفہ, ایک عربی میں جس کا نام ہے مصوہ. ان دونوں میں انہوں نے لکھا ہے مترجم گویت, مترجم یہ کہتا ہے علماء بحث دارن کے مراد اصحاب نری حدیث جزو دباغ دہن روزف یا لمحہ خفیفہ, کہ علماء کیا اس میں کلام ہے کہ آیا یہ جو یہاں گھنٹے کہے گئے گھڑیاں کہی گئی پہلی گھڑی دوسری گھڑی تیسری گھڑی یہ جو بارہ گھنٹے ہوتے ہیں جن کے انہی میں سے یہ گھنٹے ہیں یعنی گھنٹے مراد ہیں یا یہ کہ یہ کوئی اور کوئی ساعت خفیفہ ہے یعنی زوال کے بعد سے جو ہے یوں سمجھیے کہ پانچ پانچ منٹ کے وقفے سے ایک ایک ساتھ قرار دی جا رہی ہے, یہ میں صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو ساتھ کا کہنا یہ ہے کہ بر تقدیر اول وقت تبکیر طلوع آفتاب باشد, اگر پہلی رائے ہوگی تو تبکیر کا تقاضا یہ ہوگا کہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی مسجد میں پہنچ جایا جائے, وہ بر تقدیر ثانی از وقت زوال, اور اگر تقدیر ثانی ہو دوسری رائے ہو تو پھر زوال کے فوراً بعد پہنچ جایا جائے, زوال کے وقت پہنچ جایا جائے. ظاہر پیش فقیر وجہ ثانی اسم اللہ عالم, اپنی رائے یہ دے رہے ہیں کہ میرے نزدیک اس فقیر کے نزدیک دوسری رائے صحیح ہے, باقی بہتر اللہ جانتا ہے. لیکن یہ کہ دوسری بات جو کہی ہے عربی میں قل تو ہوا قول اہل العلم, پہلی بات کو کہا ہے کہ ان کا قول وہ ہے, بل اصح عندي, میرے نزدیک زیادہ صحیح بات یہ ہے ان هذه الساعات ساعات لطيفة بعد الزوال, کہ یہ جو گھڑیاں گنائی گئی ہیں پہلی گھڑی دوسری گھڑی یہ کوئی مختصر اور لطیف گھڑیاں ہیں زوال کے بعد, لساعت اللطیف تدور علیہا, یہ وہ گھنٹہ نہیں ہے کہ جس پر کہ یدور علیہا حساب اللیل والنہار, جس پر کہ رات اور دن کا جو حساب قائم ہے یہ وہ نہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شاہ صاحب کی بہت ہی خاص کوئی بات ایسی ہے کہ جس سے مجھے اختلاف ہے, لیکن یہ معاملہ بھی وہ اختلافی ہے, میں جو اکثر علماء کی رائے ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہوں. اور اس کے ضمن میں میں آج آپ کو ذرا ایک لمبا اقتباس سنا رہا ہوں, احیاء العلوم, احیاء علوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کا اقتباس دے رہا ہوں, اس لیے کہ اس میں جو نقشہ سامنے آتا ہے میں نے خود اپنے بچپن میں وہ نقشہ دیکھا ہوا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ 1940 کے لگ بھگ بھی اگر دنیا میں وہ نقشہ موجود تھا اور ہمارا ملک ہندوستان اس میں اور انگریزی دور میں, تو پھر یہ ہے کہ واقعتاً بات سے وہی صحیح ہے, ہماری روایات کے مطابق وہی نقشہ ہے جو سامنے آتا ہے. وہ حدیث پہلے تو اس نے روایت کی ہے امام غزالی نے بھی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راہ الى الجمعۃ فی الساعۃ الاولی فکانما قرب بدنۃ ومن راہ فی الساعۃ الثانیۃ فکانما قرب بقرۃ ومن راہ فی الساعۃ الثالثۃ فکانما قرب قبسا اقرنا ومن راہ فی الساعۃ الرابعۃ فکانما اهدى دجاجۃ ومن راہ فی الساعۃ الخامسۃ فکانما اهدى بیضۃ. یہاں تک تو میں ترجمہ نہیں کر رہا, متعدد مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں. اب وہ فرماتے فیضا خرج الامام, یہ بھی حدیث ہی ہے جس کو کوٹ کر رہے ہیں امام غزالی, جب امام نکلتا ہے خطبے کے لیے تو یہ سوچ تو رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں, طے کر دیے جاتے ہیں, مرفیات الاقلام قلم اب اٹھا لیے جاتے ہیں, اب حاضری کا اندراج نہیں ہوگا. وہ کما کل ملائک کو اندر دن بھرے, یہ الفاظ میں نے پہلے بھی دوہرائے تھے اگر اس روایت میں موجود نہیں تھے اس روایت میں, اور جمع ہو جاتے ہیں فرشتے بھی ممبر کے پاس, یستمعون الذکر, اب وہ ذکر سنتے ہیں. فرمایا فمن جاء بعد ذلك فانما جاء لحق الصلاه ليس له من الفضل شيء, جو اس کے بعد آئے گا اس کا تو صرف نفس نماز نفس فرضیت تو ادا ہو جائے گی, فضیلت میں اس کا کوئی حصہ. یہ حدیث ہے کہ جس کو امام غزالی نے کوٹ کیا ہے. اب وہ فرماتے ہیں وساۃ الاولى قبل طلوع الشمس عند طلوع الشمس, پہلی گھڑی ہوگی سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ, وثانیہ تو الی ارتفاعہا, اور دوسرا گھنٹا ہوگا جب سورج ذرا کچھ اونچا ہو جائے, وثالثہ اور تیسری ساتھ ہوگی الی انبساطہا حین تربض الاقدام, جبکہ دھوپ خوب پھیل جاتی ہے اور قدم اس کی گرمی کو پیر جو ہے انسان کے چلتے ہوئے گرمی کو محسوس کرنے لگے, ورابعہ وثالثہ بعد الظہر اعلی الی الزوال, اور چوتھی اور پانچویں گھڑیاں جو ہے یہ پھر زہا جو ہے نماز چاشت کے بعد سے لے کر زوال تک ہے, الی الزوال زوال تک. وہ فضل ہوگا قلیل, ان دونوں میں جو آئے گا, اب یہ زوال سے پہلے آنے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, ایک گھنٹے پہلے دو گھنٹے پہلے زوال سے پہلے اگر آ جائے گا تو اس کا فضل جو ہے بہت ہی قلیل ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم, اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, صلاۃ اللہ یعلم الناس ما فیہن لرکضوا رفض الابل فی طلبہن, تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا فضیلت ہے کتنا ثواب ہے کیا درجہ ہے تو وہ اس طرح دوڑ کر آتے ان چیزوں کی طرف جس طرح کے اونٹ دوڑتے ان کی طرف میں. وہ تین چیزیں کیا, الاذان, اذان خود اذان دینا جا کر یہ سعادت حاصل کرنا, والصف الاول پہلی صف میں جا کر انسان نماز کے اندر شریک ہو, والغدو الى الجمعہ اور جمعہ کے دن صبح سویرے جانا. وقال احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ, اور حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا, افضل ہن الغدو الى الجمعہ, ان تین چیزوں میں بھی سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے جلد صبح سویرے جانا ہے, سب سے بڑی ان تینوں کے اندر بھی افضل یہ ہے. وفی الخبر ہے, اور ایک حدیث میں حضور کی طرف سے یہ بات بھی آئی ہے, اذا کان یوم الجمعہ سے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے, قعدت الملائکۃ علی ابواب المساجد, تو فرشتے جو ہیں مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں, بأیدیہم صحف من فضۃ واقلام من ذہب, ان کے ہاتھوں میں رجسٹر ہوتے ہیں چاندی کے اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتے ہیں سنہری, یکتبون الاول فالاول علی مراتبہم, وہ لکھتے جاتے ہیں اول اس کے بعد کون درجہ بدرجہ ان کے مراتب کے مطابق. وجاء فی الخبر, اور ایک اور حدیث میں یہ بات آئی ہے, ان الملائکۃ یتفقدون الرجل اذا تاخر عن وقته, کہ فرشتے جو ہیں جب کوئی شخص اپنے معمول سے تاخیر کر دیتا ہے تو وہ تلاش کرتے ہیں, وہ تو نہیں آیا, فلاں شخص تو جلدی آ جایا کرتا تھا, وہ تیسری ساتھ میں آتا تھا, کیا ہوا کیوں نہیں آیا, فلاں شخص فلاں مسلمان جو دوسری ساتھ میں آ جاتا تھا, کیا ہوا کیوں نہیں آیا, یتفقدون الرجل اذا تاخر عن وقته یوم الجمعہ فیسأل بعضهم بعضا, تو ان میں سے ایک دوسرے سے یہ سوال کرتا ہے, ما فعل فلان, کیا ہوا اس شخص کو, ومن الذي اخره عن وقته, کس شے کی وجہ سے وہ اپنے وقت سے جو ہے تاخیر کر رہا ہے, کیوں اب تک نہیں پہنچا, فیقولون, اب پھر وہ دعا کرتے ہیں, اللہم ان کان اخره فقر, فاغ نہیں. اے اللہ اگر اسے کسی فقر اور تنگستی نے تاخیر پر مجبور کر دیا ہے تو اللہ اسے غنا عطا فرما. وہ امکان افر ہوں مرد ہوں فخر. اور اے اللہ اگر اسے کسی بیماری اور جو بھی تکلیف ہے اس کی وجہ سے وہ تاخیر ہو رہی اسے شفا عطا کر. وہ امکان افر ہوں سول فخرگ ہو. اگر کسی شدید مصروفیت کی وجہ سے وہ تاخیر کر رہا ہے تو اللہ اسے فراغت کی نعمت عطا فرما. تو فرضی ہو نے عبادت کا اپنی عبادت کے لیے اسے فراغت کا فرما. وہ امکان افر ہوں لہ پبل قلب ہی ہلا تھا. اور اللہ اگر کسی وہ دنیاوی جو ہے وہ کھیل کے اندر مصروف ہو گیا ہے کوئی ایسی جو ہے بات تفریح والی بات ہے تو اللہ اس کے دل کو اپنی یاد کی طرف اپنی طاعت کی طرف موڑ دے. لیکن یہ دعا کن کے لیے کر رہے ہیں فرشتے؟ ان کے لیے کہ جن کا معمول ہے پہلے آنے کا کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی. وہ کانا یورا فل قرن الاول. اور یہ دیکھا جاتا تھا پہلی صدی میں پہلے زمانے میں شہر اور بعد الفجر کہ این شہری کے وقت یا فجر کے فوراً بعد. میں نے جیسا کہ کیا یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. صبح صبح سرسا ایک قصبہ ہے وہ اب ہریانہ میں ہے. اس وقت مشرقی پنجابی کا قصبہ تھا ضلع حصار کا. قصبہ چھوٹا سا تھا 20,000-25,000 کی آبادی ہوگی لیکن یہ کہ وہاں ہندو تھوڑے تھے مسلمان زیادہ تھے اور آس پاس کے علاقے میں صرف مسلمان تھے. شہروں میں تو ہندو کاروبار انہیں کا ہوتا تھا. دو تہائی جو ہے قصبہ وہ مسلمانوں کا تھا. وہ دو تہائی قصبے میں ایک سڑک جسے چوسن کی سڑک کہا جاتا ہے بیچوں بیچ شمالن جنوبن سرسن گربن اور اس چوک میں ایک مسجد تھی اور دہلی کی جامع مسجد کی طرح اس کی وہ کرسی اونچی تھی نیچے دکانیں تھیں. مسجد بڑی عالی شان بہت اونچا جو ہے اس کا مینار تھا. اس مسجد سے مجھے خاص سبق اس لیے ہے کہ میری بسم اللہ وہی ہوئی ہے. میں نے قاعدہ یسر القرآن وہی پڑھا ہے تو میری تعلیم یہ سمجھیے کہ اس کا آغاز اس مسجد سے. مجھے خواب میں پاکستان آنے کے بعد یا وہ مسجد آتی رہی ہے بہت عرصے تک اور یا اپنا وہ گھر جس میں میری ولادت ہوئی تھی اور جس میں کوئی تقریباً یوں سمجھیے کہ 10 برس کی عمر تک میں رہا ہوں. یہی دو لینڈ مارکس ہیں میری وہ قبل تقسیم کی جو 15 برس کی زندگی اس کے سرسے میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. صبح سویرے لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے اونٹوں کے اوپر. صحرائی علاقہ ہے اونٹوں پر آتے تھے سب ایک براک ان کے امامے ان کے وہ جو صافے پہنے ہوئے ہیں اس کے اور پھر یہ کہ لمبے لمبے کرتے سفید تیبند سفید اونٹوں کے اوپر ایک ایک اونٹ پر دو دو تین تین آدمی آ رہے ہیں. صبح مسجد بھر جاتی اور جمعے تک وہاں پر محفلیں منعقد ہوتی تھیں. ایک محفل میں جماعت اسلامی کے لوگ جو اپنا لٹریچر لے کر پڑھ کر سنا رہے ہوتے تھے. لوگ جمع ہیں لٹریچر کا مطالعہ ہو رہا ہے کہیں در سے قرآن ہو رہا ہے کہیں در سے حدیث ہو رہا ہے. لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں تو مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں بٹ کر ایک ہی مسجد میں لوگ اپنے اپنے مسائل میں کوئی صرف قرآن پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے کوئی نواب ادا کر رہا ہے. تو میں یہ ذرا پڑھ دیتا ہوں آپ کو یہ عبارت یہ نقشہ میں نے دیکھا ہے کہ وکان جرا فرق الاول شہر اور بادل فجر شہری کے وقت یا فجر کے فون میں حتر وقات مملو اکم من النار یمشون فی السرج و یتبعون بها الى الجامع کہ لوگ جو ہے راستے جو ہے وہ بھر جاتے تھے لوگوں سے اور لوگ سواریوں کے اوپر آ رہے ہوتے تھے مسجدوں کی طرف اور راستے ان سے جو ہے ازدحام ہو جاتا تھا ان پر. ایام العید ایسے ہوتا تھا جیسے عید کے دنوں میں ہوتا تھا. اور یہ حدیث بھی موجود ہے جمعہ تو عید المسلمین جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کے معنی میں. حتی اندر فضال کا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ کیفیت بدلتی چلی گئی. فقیل اول بدعت حدثت فی الاسلام ترک البکور الى الجامع. اور یہ کہی گئی ہے بات کہ پہلی بدعت جو اسلام میں شروع ہوئی ہے مسلمانوں میں آئی ہے وہ جمعے کے دن صبح سویرے مسجد جانے سے رک جانا ہے. جمعے کے لیے اول وقت میں جانے کی جو ہے جب لوگوں کی عادت ختم ہوئی ہے تو یہ پہلی بدعت ہے. وہ کیف لا یستحیل المسلمون من الیہود والنصارى کیا ہو گیا مسلمانوں کو وہ یہودیوں اور نصارہ سے شرم نہیں کرتے. وہم یبکرون الضیاء والکنائس یوم السبت والاحد حالانکہ وہ الگ صبح جاتے ہیں اپنے سینیگاگز میں اور اپنے چرچز میں ہفتے کے دن اور اتوار کے دن. وہ طلاب الدنیا کیف یبکرون الی رحاب الاسواق للبیع والشراء اور دنیا کے طالبوں کو نہیں دیکھتے کیسے منڈیوں کا رخ کرتے ہیں صبح صبح منہ اندھیرے جو ہے جا رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے سامان لے کر جو ہے منڈیوں کے اندر صرف بیع و شرا کے لیے دنیاوی فائدے کے لیے ورنہ اور نفع کمانے کے لیے. فلم لا یسابقہم طلاب الآخرۃ تو کیا وجہ ہے لما لا یسابقہم طلاب الآخرۃ آخرت کے طالب ان سے اس مسابقت میں آگے کیوں نہیں نکلتے. وہ جو قان و ان الناس یکونون فی قربہم عند النظر الی وجہ اللہ سبحانہ وتعالی علی قدر وقوعہم للجمعہ اور یہ بات بھی کہی ہے کہنے والوں نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار میں لوگوں کو اتنی ہی سبقت حاصل ہوگی جلدی دیدار نصیب ہوگا جتنا کہ وہ جلدی جمعے کے لیے جمعے کے دن مسجدوں میں حاضر ہوتے تھے. وہ دخل ابن مسعود رضی اللہ عنہ الى الجمعۃ بکرۃً الجامعۃ, اور ایک صبح کو جمعے کے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صبح الگ صبح صبح سویرے مسجد جامع میں داخل ہوئے. فرآ خلاصہ کا نفر قد سبقوہ بالبقول, تو انہوں نے دیکھا کہ تین اشخاص ان سے پہلے بازی لے گئے, سبقت لے گئے, پہلے پہنچے ہوئے مسجد میں. فقتما لے ڈالے کا تو نہایت غمگین ہو گئے حضرت عبداللہ مسعود اس پر. وجادہ یقول فی نفسہ معاذب اللہ, اور انہوں نے اپنے آپ کو عتاب کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ کہنا شروع کیا, رابع اربعۃن, تم تو چار میں کے چوتھے ہو. وما رابع اربعۃن من البکور ببعید, اور یہ جو چار میں کا چوتھا ہونا ہے یہ تو صرف بکور جو ہے اس میں سے اسے کوئی حصہ نہیں ملتا. یہ کیفیت جمعے کی, جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ ہے کہ جو پسندیدہ ہے, جو مطلوب ہے, جو مقصود ہے. البتہ جہاں تک فرضیت کا تعلق ہے وہ صرف آسانی کر دی گئی کہ اذان کے بعد سے لے کر جماعت کے ادا ہو جانے تک. بہت ہی مختصر سا مضمون ابھی اس سورہ مبارکہ کا باقی رہ گیا ہے, اب یہ قرض انشاءاللہ کل ہم ادا کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.